لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه والهمنا ومن شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمته حمدا يكون وسيلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته محامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد والسلام على اهل بيته الوطيبين الاطهرين المعصومين المظلومين الذين اظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلوات الله عليه وسلم. رضوان عزیز و بزرگان محترم، آج اس عشر محرم کی یہ تیسری مجلس جس میں کربلا جلوہ گاہ توحید کے عنوان پر اس آیہ کریمہ کی جو سورہ انعام کی آیت ہے سلسلے میں گفتگو جاری ہے. کل تک کی گفتگو میں وہ مقدمات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے کہ جس کے بعد ہم آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور آیت کے آگے کی گفتگو جاری رکھ سکتے ہیں. قرآن کی اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ کہو، قل کہو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ میں نے اس آیت کو انتخاب اس لیے کیا کہ جو ہماری گفتگو یہاں پر ہوگی توحید کے سلسلے میں اور کربلا کے حوالے سے، وہ توحید عملی، وہ توحید کی جو انسان کی زندگی سے اور انسان کے عمل سے تعلق رکھتی ہے، نہ فقط توحید اعتقادی کی جو عقیدہ ہے انسان کا، کہ عقیدے کے اعتبار سے سب انسان، ہر مسلمان موحد ہے، حتیٰ کہ مسیحی بھی اور حتیٰ کہ مہیدی یہودی بھی وہ اپنے کو موحد کہتے ہیں، جس طریقے کی بھی توحید ان کی ہو، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم توحید اہل توحید ہیں. لہذا صرف عقیدے کی بحث نہیں ہے، اصل گفتگو یہ ہے کہ اس توحید کا انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے. لہذا میں نے اس آیت کا انتخاب کیا. اس آیت میں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ کہو تم، اور یہ کہنا صرف زبان سے کہنا نہیں ہے بلکہ اپنے وجود سے کہو. کیا؟ کہ انا صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میرے تمام اعمال اور تمام عبادتیں، و محیایا، اور میری زندگی و مماتی اور میری موت، یہ سب کچھ، میری نماز، میری تمام عبادتیں، میرے تمام اعمال اور میری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ للہ رب العالمین، اس خدا کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کہ جو کل گفتگو ہوئی شرکی اور مشرکی، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بذالک امرت، اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا اولین مسلمان ہوں، نمبر ایک مسلمان. یہ آیت تھی جو آپ کی خدمت نے پیش کی. گفتگو ہماری کو یہاں تک پہنچی تھی کہ دو چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی تھیں، کہ توحید کی اہمیت امام علی علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے جنگ جمل میں واضح کر دی کہ دیکھو توحید کے بارے میں اگر سوال کیا جاتا ہے تو سنگین ترین اور حساس ترین جنگ میں سب کچھ چھوڑ کر علی توحید کے سوال کا جواب دیتے ہیں، اور وہ بھی تفصیل سے جواب دیتے ہیں. اور دوسری طرف شرک کا مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں واضح کیا گیا کہ فرمایا کہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، لوگوں کی بات نہیں ہے، نہیں، مما یومنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، جو ایمان لے آئے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اس میں سے اکثر مشرک ہیں. اس کی سنگینی سامنے آ گئی. یہ شرک کہاں ہے؟ اس شرک کا اشارہ جو ہے امام علی علیہ السلام کے قول سے کہ شرک چونٹیوں کی چال انسان کے رگوں میں چل رہا ہے، انسان کے عمل میں، انسان کے خیالات میں، انسان کی فکروں میں چونٹیوں کی چال یہ شرک اپنی جگہ بنا رہا ہے. اور جب امام صادق علیہ السلام والسلام علیہ الطیب والسلام آپ کی جب خدمت میں پوچھا گیا کہ شاید کے معنی کیا ہے، آپ کی خدمت میں کہ آیت جھنجھوڑنے والی ہے، لہذا جو انسان جس نے اس آیت پہ ذرا بھی توجہ کی کہ کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثر لوگ مشرک ہیں، آیا امام صادق امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کہ اس کے معنی کیا ہے. ظاہر امام صادق علیہ السلام تفصیل سے تو مانا میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ انسان سے ائمہ کا طریقہ یہ تھا، تمام انبیاء کا روش یہ تھی کہ لوگوں کے شعور اور فہم کے مطابق ان سے گفتگو کرتے تھے، یعنی اس سے وہ تمام تفصیلات نہیں بیان کر سکتے تھے، اس سے صرف ایک جملے میں فرمایا تاکہ اس کے بعد سمجھ میں آ جائے پوچھنے والے کے، فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ اول خدا بعد میں تم، یہ شرک ہے. توجہ فرمایا، ساتھ بات یہ، یہ جو تم کہتے ہو اول خدا، میں اسے ترجمانی کر رہا ہوں اپنے لفظوں میں، یہ جو تم کہتے ہو اول خدا بعد میں میرا باپ، یہی شرک ہے. یہ جو تم کہتے ہو اول خدا بعد میں ڈاکٹر، یہی شرک ہے. ترتیب نہیں ہے، توحید کیا ہے؟ سب کچھ صرف خدا ہے. اب ایک جملہ اگر وہ علمی جملہ ہے کہ میں جلدی سے گزر جاؤں گا، لا مؤثر بالوجود الا اللہ، وجود میں کسی چیز کی بھی تاثیر نہیں ہے سوائے خدا کے. تاثیر نہ ڈاکٹروں کی ہے، تاثیر نہ دواؤں کی ہے، تاثیر نہ باپ کی ہے، نہ ماں کی ہے، کسی کی بھی تاثیر نہیں ہے انسان کے وجود میں، صرف تاثیر ہے تو خدا کی ہے. اور خدا کا شکر صرف بات کا ہے کہ خدا نے ہمیں کسی تاثیر کا وسیلہ بنا دیا ہے. اگر ماں کو شکر ادا کرنا ہے تو اس بات کا شکر کرے خدا نے اس بچے کی ولادت میں مجھے وسیلہ بنا دیا ہے، ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو وسیلہ نہیں بن پاتے. اگر کوئی شکر ادا کرنا ہے خدا نے ہمیں وسیلہ بنا دیا ہے کہ اس مجلس کو قائم کر رہے ہیں، یہ مقام شکر ہے انسان کے لیے، مقام فخر نہیں ہے، توجہ فرمائیں، مقام افتخار نہیں ہے کہ ہم یہ مجلس قائم کر رہے ہیں، مقام شکر ہے کہ خدا نے ہمیں وسیلہ بنا دیا ہے اس چیز کا، یہ بہت بڑی بات ہے. بس ہمارے یہ جو تم کہتے ہو اول خدا بعد میں فلاں، یہ شرک ہے. یہ اس کے ذہن کے مطابق گفتگو، میں اس کی گفتگو بہت قلیل ہے کہ تھوڑا تھوڑا اشارہ آتا رہے ان شاء اللہ گفتگو کے درمیان میں، تاکہ مسئلہ واضح ہوتا رہے دھیرے دھیرے. یہ نہیں سمجھو کہ یہ دوا میں کھا رہا ہوں، اس دوا کی یہ تاثیر ہے میں ٹھیک ہوا جا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ یہ دوا کی تاثیر ہے تو دوا میں بھی خدا نے تاثیر پیدا کی ہے، اس دوا میں بھی خدا نے تاثیر تاثیر پیدا کی ہے, اور اگر خدا اس تاثیر کو نہ چاہے تو یہی دعا, ایک انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے, اس کو شفا مل جاتی ہے, اور یہی دعا کھا کے دوسرا انسان مر جاتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی شفا اس کی طرف سے. یا جا بیر العظام, اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے. یہ کلام معصوم کی دعائیں. جب انسان زخمی ہوتا ہے, گوشت کٹتا ہے, اب یہ کیسے جڑے گا؟ یہ اسی مٹی سے تو بنی ہوئی چیز ہے, یہ پھر جڑ جائے, پھر مل جائے. انسان کو نہیں موقع ملتا کہ ان باتوں میں تھوڑی دیر کے لیے توجہ کر لے. اگر توجہ کر لے تو توحید کی طرف متوجہ ہو جائے گا. کون ہے ذات یہ زخم کو پھر ملاتی ہے, پھر جوڑتی ہے, اور کچھ دن گزرتے حتیٰ کہ وہ نشان بھی باقی نہیں رہ جاتا جو زخم کی تاثیر کے طور پر باقی تھا. ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر جڑ جاتی ہیں, اور اس طریقے سے جڑ جاتی ہیں کہ انسان جیسے پہلے تھا اس طریقے سے پھر ہو جاتا ہے. یا جابر الاسلام, اے ہڈیوں کو جوڑنے والا. تاثیر کس نے دی؟ دواؤں نے یہ تاثیر نہیں دی تھی, بلکہ تاثیر دی لا موثر فی الوجود الا اللہ. ہر چیز میں تاثیر اگر کہیں نظر آئے تو یہ خدا ہے, اور یہی توحید ہے. یہی توحید ہے. کربلا میں یہی درس مل رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ لشکر ہے یہ کچھ کر لے گا. تم لشکر سے نہیں گھبراؤ, تم اپنا وظیفہ انجام دے دو. ہر چیز میں تاثیر خدا پیدا کرے گا, اور ایسی تاثیر پیدا کرے گا کہ قیامت تک آج ہزاروں لوگ بیٹھ کے حسین کا ذکر کر رہے ہوں. خدا کی تاثیر. اور عزیزوں, میں اپنی گفتگو سے یہاں سے آگے اٹھانا چاہتا ہوں کہ جب توحید کی گفتگو آئی, اب اسے اقسام میں ہونا شروع ہوئے. اقسام, سب سے پہلا مرحلہ توحید کا آتا ہے خلقت میں توحید. میں سنگین گفتگو جلدی سے آگے سے گزر جاؤں گا. خالق صرف ایک ذات ہے, وہ پروردگار کی ذات ہے. صرف ایک خدا ہے اور وہ ذات پروردگار ہے. خالق کوئی اور نہیں ہے. ممکن ہے تم اپنے آپ کو خالق سمجھو, جب باپ کی نظر بیٹے پہ پڑے, بچہ ابھی نیا نیا بچہ پیدا ہوا ہے, وہ ٹہل رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے, میں نے اس کو خلق کیا. لیکن تم نے کیا کیا؟ قرآن نے پڑھ کے آواز دی کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا. افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. کیا تم دیکھتے ہو کہ جو تم نے امنا کیا ہے, ایسا ترجمہ ہو جاتا ہے, آپ خلاصہ نہیں کر سکتے. یہاں پر شادی کے بعد ایک انسان جو کام کر سکتا ہے, تم نے صرف یہ کام کیا ہوگی اپنی حیوانی خواہشات کی بنیاد پر, بس اس کے آگے تم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو سارا کام شروع ہوتا ہے, ایک نجس پتلے کو یہ باشعور انسان بنا دینا, یہ میرا کام ہے. ایک ایسا انسان جس کے پاس عقل بھی ہے, شعور بھی ہے, منطق بھی ہے, عقل بھی ہے, یہ سب کچھ بنا دینا اس نجس قدرے کو, یہ میرا کام. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون ونحن قدرنا بینکم الموت. اور پھر موت بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے, جب چاہے زندگی کو موت میں تبدیل کر دو. سورہ واقعہ کی آیت ہے, عجیب آیت ہے, عجیب لہن ہے اس آیت کا. لہن آپ جو ہے, لہن اس کا جو آہنگ ہے, جو موسیقیت ہے اس آیت میں, قرآن کی خوبصورتی ہے حسن. تمہارا کام سے نمنا کرنا تھا, بس اس کے بعد خط تمہارا کام. اس کے بعد اس خطرے کو میں نے کس کس مرحلے سے گزرا. خلق میں مزغتا اور مزغے کو ہڈیوں میں تبدیل کیا. فقسم العظام لحمن, اس ہڈی پر گوشت چڑھایا, اور ان تار سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد وجعلناه خلقا آخر, وانشأناه خلقا آخر, ایک نئی زندگی تمہیں ادا کر دی, ایک عجیب موجود بنا دیا. ان تمام مراحل میں جانوروں کو گزارا گیا, القا مزغا ہڈی اس کے اوپر گوشت, یہ سب تو جانوروں میں بھی تھا, لیکن ایک چیز انسان میں اور آئی, تھا پانشانہ خلق ناخر. اور یہ کہنے کے بعد فرمایا تبارک اللہ حسن الخالق, اس نے انسان کو سب سے مختلف بنایا ہے, اس نے سب سے جدا بنایا ہے اس نے. افرائیتم ما تحرسون. سورہ واقعہ دیکھیے, بعض لوگ بہت اس بات کی التزام رکھتے ہیں کہ سورہ واقعہ کو پڑھتے ہیں تو سنیں,
بیٹھ جائے. جزاک اللہ.
تم صرف حارث ہے, تمہارا کام ہے حرص. حرص کی کیا توجہ فرمائیں آپ, حرص کسے کہتے ہیں آپ لوگ؟ میں نے عرض کیا عربی میں حرص صرف اس بات کو کہتے ہیں گندم دانے کو مٹی میں لے جا کے ڈال دینا, یہ کام ہے حرص. لیکن زراعت کسے کہتے ہیں؟ اس دانے کو اگانا, مٹی کے شکم کو, مٹی کے سینے کو چاک کرنا, اس میں سے پودے کو نکالنا, اسے بڑھانا, اسے کمال تک پہنچانا, اس میں پھل پیدا کرنا, پھل میں لذتیں پیدا کرنا, پھل میں خوشبوئیں پیدا کرنا. یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اسی مٹی سے. آئے انسان ذرا دیکھے, اگر آج کے تمام سائنسدانوں کو, تمام ذہنوں کو لا کے جمع کر کے دیا جائے گی مٹی, یہ آپ کی خدمت میں ہے اور یہ پانی آپ کی خدمت میں, آپ کچھ بنائیے اس کا, کیا بنائے گا انسان؟ نہیں. جو بچپن میں اگر آپ لوگ کوئی دیہات میں رہتے رہے ہوں تو شہر والوں کو نصیب نہیں ہوتی بہت سی چیزیں, مٹی کی بہت سی فضیلتوں سے, بہت سے فائدوں سے محروم ہے. مٹی کو بہت فائدے ہیں مٹی کے درمیان رہنے سے. کیا بنائے گا انسان؟ ہم لوگ چونکہ بچپن میں بناتے تھے مٹی کے کھلونے بنائے گا, اس کے علاوہ کیا بنائے گا انسان؟ لیکن وہ زیادہ پروردگار اسی مٹی اور پانی سے اتنی خوشبوئیں, اتنی لذتیں, اتنے رنگ. جو ہمارے یہاں ایک غز کی زمین میں اٹھا کے دیکھیں, 20 شاید سینکڑوں قسم کے پھول اگے ہوئے ہیں, سینکڑوں قسم کی پتیاں نظر آ رہی ہیں. پتیوں کے اوپر کا رنگ کچھ اور ہے, پتیوں کے نیچے کا رنگ کچھ اور ہے, پتیوں کے سرے کا رنگ کچھ اور ہے, پتیوں کی اطلاع کا رنگ کچھ اور ہے, اس کے ڈالوں کا رنگ کچھ اور ہے, اس کے پھول کا رنگ کچھ اور ہے. اتنے رنگ پیدا کر دیے خدا نے, پھر اس کی خوشبو کی طرف جائے تو ہر پھول کی الگ خوشبو ہے, ہر ایک پھول کی ہر ایک چاشنی ہے. پھر اس کی لذتوں کی طرف جائے تو ہر پھل کی الگ لذت ہے. کسی کو تلخ رکھا, کسی کو شیرین رکھا, کسی کے شیرین کو شدید رکھا. انسان مزے مزے سے آم کھا کے اسے پھینک دیتا ہے لیکن متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آیا تھا. انسان بہت آسانی سے, امام علی علیہ السلام جب بھی سیب کو ہاتھ میں لیتے تھے, کسی پھل کو لیتے تھے, کھا نہیں جاتے تھے, بہت دیر تک اسے دیکھتے تھے, روایات میں دیکھتے تھے, اسے خوشبو سونگتے تھے, روایات میں سونگے خوشبو. یعنی کیا؟ یعنی یہ انسان کو کسی طرح متوجہ کرے, علامت ہے. حرامت ہے یہ سب. ما رائت شیئن الا ورائت اللہ. اب وہ رائت کی لفظ ہے کہ اس کے میں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی اس نے بھی خدا کو دیکھا. انسان متوجہ نہیں ہوا کہ یہ درخت اگا نب زراعت اس کی ہوئی اگا یہ درخت بڑھا پنپا اس میں کلیاں آئیں یہ کلیاں دھیرے دھیرے کیسے انار میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں یعنی سب زورا پھر دھیرے دھیرے سرخی آئی پھر اس میں چھوٹے چھوٹے جو پھول تھے وہ دانے میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے وہ دانے سفید سے اور رنگین ہونا شروع ہوئے رنگین سے سرخ ہونا شروع ہو گئے پھر ان کو اس طریقے سے دانوں پہ دانوں پہ پرو دیا ہے اور وہ حسن اس کے اندر پیدا کر دیا ہے کہ اگر صرف دانوں کو بکھیر کے ساری دنیا کے سامنے ڈال دیا ہے کہ پھر اس کو ایک مرتبہ آگے پلٹا تو اپنی جگہ پہ تو نہیں پلٹا پائے پلٹائے گئے انسان اتنی آسانی سے انار کھا کے انسان گزر نہیں جائے. یہ سب علامت خدا ہے. یہ سب ایک خدا کی طرف انسان کو اشارہ کر رہی ہے علی ابن ابی طالب کا کہ طرز زندگی ہے یہ سیکھنا ہے علی ابن ابی طالب سے. میں نے ماں رائے تو شیئن اللہ ورائے تو اللہ فی و قبلہ نہیں دیکھا میں نے کسی چیز کو. انسان کو مزہ اس بات میں آتا ہے یہ الہی صفات کو اپنے اندر لا کے اپنے آپ سے چپکا دے لا کے یہ انسان جو حارث ہے وہ اپنے آپ کو زارے کہہ رہا ہوتا ہے. تو جب ہمیں کیا کر رہے ہیں آپ کسان سے پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں زراعت کرتے ہیں. زراعت انسان کہا کر سکتا ہے وہ تو صرف حارث ہے. وہ تو اگر بیج کو مٹی میں جا کے ڈال سکتا ہے اس کے بس کا بھی یہ نہیں کہ اس بیج کو درخت میں تبدیل کر دے. پھر وزارت الزراعت بھی قائم کی جاتی ہے. کیا وزارت الزراعت کی نہیں زراعت کی وزارت نہیں. انسان صرف اور صرف جو کام کر سکتا ہے وہ حرص کر سکتا ہے. انتم تزرعونہ ونحن الزارعون مگر نشاء اللہ حطاماً اگر ہم چاہیں تو اس کو سب برباد کر دیں خاک میں بھوسا بنا کے رکھ دیں اور تم دیکھتے فضلاً تم تفکرون تم تعجب سے صرف دیکھتے رہ جاؤ. سن تعجب سے دیکھا انسانوں نے یہ خدا کا عذاب آتا ہے. ایک بارش کی جو نعمت تھی اسی بارش کے ذریعے سے ساری بستیاں تباہ کر دیتا ہے. تم اپنے آپ کو صاحب خدا سمجھتے تھے. تم اپنے آپ کو سارے سمجھتے تھے. اگر تم اپنے آپ کو زارے سمجھتے تو اپنی زراعت کو بچا لو. نہیں بچا سکتے تو اس لیے کہ زارے ذات پروردگار ہے. فرائتم ما تشربون ام تم انزلتم هو من المزن ام نحن المنزلون فرائتم الماء الذي تشربون وہ پانی کی جو آسمان سے بادلوں سے نازل ہو رہا ہے تم نے کبھی غور کیا یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کتنا لمبا سفر طے کیا ہے؟ یہ سمندروں سے اٹھ کے کس طریقے سے آیا ہے؟ اس کے لیے ملینوں سال کروڑوں سال پہلے کتنا بڑا نظام بنایا گیا ہے. انسان آتا ہے بڑی ہی آسانی سے تبرک لے کے اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور کھا کے ختم کر دیتا ہے. روٹی منہ میں لگنے جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے محنت کی تھی میں نے کمایا تھا اس سے روٹی خریدی ہوگا اسے میں کھا رہا ہوں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ماں نے یہ روٹیاں پکائی ہیں میری بہن نے یہ روٹیاں پکائی ہیں میری بیوی نے یہ روٹیاں پکائی ہیں اور کھا گیا ختم ہوئی بات. لیکن وہ نہیں سمجھ رہا کہ اسے ایک لقمے کو منہ تک جانے کے لیے ملینوں سال سے ہے جو پورا نظام کام کر رہا ہے. اس کے لیے سورج نے اپنا کردار ادا کیا اس کے لیے ہواؤں نے اپنا کردار ادا کیا اس کے لیے سمندر نے اپنا کردار ادا کیا اس کے لیے چاند نے اپنا کردار ادا کیا اس کے لیے زمین نے اپنا کردار ادا کیا. یہ ساری چیزیں مل کر انسان کے لیے ایک لقمہ بناتی ہیں جو اس کے منہ سے بہت آسانی سے گزر جاتا ہے. تم منظر تم ہمر مزن محمل منظر کیا تم نے اس پانی کو اس خوشگوار پانی کو آسمانوں سے نازل کیا بادلوں سے یا میں نے نازل کیا؟ اور اگر ہم چاہیں دیکھ توجہ سورہ واقعہ اور اگر ہم چاہیں تو اس کو اجاج میں تبدیل کر دیں لو شک نشاء لجعلناه اجاجا اگر چاہیں تو اس کو ہم کھارے پانی میں تبدیل کر دیں کہ سمندر کا پانی بھرا ہو اور انسان پیاسا وہاں مر جائے اس کی پیاس نہ بجھنے پائے. اگر ہم چاہیں تو یہ کر دیں کس کی طرف انسان کو متوجہ کر رہی ہے. انتم افرائتم ما تورون انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون کیا تم نے دیکھا کہ جو آگ بھڑکتی ہے اس سے ساری لذیذ غذائیں تمہاری تیار ہوتی ہیں آیا اس کو تم نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ تم نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟
خدا کی حمد ہے اس بات پر, سبحان اللہ. اور یہ زمین کی گفتگو کرتے کرتے, زمین کی گفتگو کرتے کرتے ایک بیت قرآن کا لہجہ تبدیل ہوا, اس نے قرآن دیکھے, ایک بیت قرآن کا لہجہ تبدیل ہوا, آواز دی فواروق سنو کے مواقع نجوم, گفتگو زمین کی ہو رہی تھی, گفتگو زمین کی ہو رہی تھی, کھانے کی, پینے کی, پانی کی, کھیتی کی, منی اور امنا کی, یہ گفتگو ہو رہی تھی. اور یہ بیت قرآن نے لہجہ تبدیل کیا, یہ کہیں کتاب میں نظر نہیں آئے گا. ارے خدا میں بھی گفتگو کرتے کرتے میں موضوع توحید کی گفتگو کر رہا ہوں, ابھی ایک بیگ موضوع تبدیل کر دوں, آپ کہیں یہ کیا ہو گیا مولانا, یہ کیا ہو گیا, موضوع چینج کر دیا. قرآن نے ابھی ساری گفتگو زمین کی کی, اور صرف موضوع نہیں تبدیل کیا, زمین سے ڈائریکٹ آسمان کی طرف گفتگو شروع ہو گئی, مادی چیزوں سے بالکل آسمان کی. بڑا اس سما کے بوا کئی نجوم, نجوم کے محل کی قسم کھا گئے, محال قسم لو تعلمون عظیم. اور یہ قسم معمولی قسم, اگر تم جانتے مسئلے, تم جانتے نہیں, اگر تم جانتے تو یہ بہت ہی عظیم قسم ہے, لیکن چونکہ تم نہیں جانتے اس لیے تمہارے لیے شاید یہ تعجب کی باعث نہ ہو. لیکن جو جانتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہاری زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے باخبر ہوں. تو اس لیے کہ وہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ زمین اس آسمان کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے. اگر بحر اطلس کے سامنے جا کے کھڑا ہو کہ انسان ایک ذرہ اٹھائے اور کہے کہ یہ زمین ہے اس پورے سمندر کے مقابلے میں, تو وہ ذرہ بھی زمین نہیں ہے. اور یہ وہاں تک کہ جہاں تک انسان نے ابھی دیکھا ہے کائنات کو, ابھی تو کتنی وسیع وسیع ہے کائنات جس کو انسان دیکھ بھی نہیں پایا, اور مسلسل اس کی وسعت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, قرآن بھی اس کی نفی نہیں کر سکتا کہ فروز رب الفلق, اس نے یہ شرافتہ کیا, اور یہ قرآن نفی نہیں کرتا اس نظریے کی, ممکن یہ صحیح ہو کہ کائنات وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے. اس وسیع کائنات میں زمین کی حیثیت یہ ذرہ برابر, زمین کے گفتگو کرتے کرتے قرآن نے آسمان کی وسیع گفتگو کی, لطافت باقی رہی, شیرینی باقی رہی, حسن باقی رہا اس کا. اور ذرا آگے بتانے والے نے بتایا کہ آسمان کی بات ہی ایسی ہے کہ اس طرح گفتگو کی جائے کہ لو تعلمون عظیم, انہ لقسم لو تعلمون عظیم, عظیم ہے یہ قسم. کیوں کیوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں زمین سے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین کے راستوں سے کم واقف ہوں آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف, یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے راستے ہی بہت ہی محدود ہیں, چونکہ ذرہ ہے یہ زمین, زمین ذرہ ہے, آسمان کے راستے اتنے وسیع ہیں. اور جو مقطع فیض الہی ہے جس کو آسمانوں کو بھی جس کے ذریعے سے فیض ملتا ہے, وہ علی ابن ابی طالب. تم یہ نہ سمجھنا کہ تم خالق ہو, تم یہ نہ سمجھنا کہ تم سارے ہو, تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ بارش ہم نے نازل کی ہے, یہ پانی ہم نے فراہم کیا ہے. اگر یہ فکر تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو یہی قارونیت ہے اور یہی شرک ہے. قارون کی آواز تھی کہ نہ ہوتی تو وہ علم میں دی, یہ جو کچھ میرے پاس ہے اسے میرا علم کا نتیجہ ہے, میری محنت کا نتیجہ. جہاں انسان کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے اور میری محنتوں کا نتیجہ ہے, وہیں سے قارونیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, وہیں سے قارونیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور جو ملحد نہیں سمجھا کہ خالق ذات پروردگار ہے, صرف عجیب قرآن نے مثال ایک دی اور عجیب مثال دی ہے. دیکھو قرآن نے خود کہا کہ سنو اس کو, ایسا لہجہ قرآن میں بہت کم نظر آیا, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, توجہ فرمائیں گے, اے لوگوں ایک مثال, ایک مثال دی جاتی ہے اس کو سنو. میں نے کہا ایسا لہجہ قرآن میں بہت کم آیا, سنو اس کو کیا, کہ اگر تمام انسان مل کے ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لو اجتمعوا عليه, وہ لوگ کی جو غیر خدا کو پکار رہے ہوتے ہیں وہ اگر سب کے سب مل کے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں خل کر سکتے, ایک مکھی کے خل کرنے پر ان کو قدرت حاصل نہیں ہے. بات یہی وقت نہیں ہوئی بلکہ ہمارے اور آگے بڑھ کے, اور اگر لو یسرب ہوں زباب شا
आकर उनसे कोई चीज छीन के लेके चली जाए, सर्व कर ले, तो कोई इस बात पर कुदरत नहीं उससे उसको वापस ले ले, वापस नहीं ले सकते। ये इंसान अपने को क्या समझता है, ये इंसान ने अपने आप को क्या समझा है, यही सोचा है कि उस परवरदिगार की बारगाह में जो अजीम इंसान आता है, ये इंसान की बस्ती की दलील है कि अपने को कुछ समझ रहा होता है। और अगर इंसान अजीम इंसान हो तो उस परवरदिगार की बारगाह में आदत लेता है, इलाही अन अब्द ज़ईफ ज़लील हकीर मिस्कीन मुस्तकीम, यानी अपने तालिब के ज़ईफ होने की अलावत नहीं है, यानी अपने तालिब के अजीम होने की अलावत। यह अजीम होने की अलामत है कि उस अजमत की बारगाह में जब यह इंसान आता है तो कहता है इलाही परवरदिगार मैं तो ज़ईफ। लेकिन जिस राज को नहीं समझा कि खालिक ज़ात खुदा है वो आया इमाम की खिदमत में, मुल्हिद का मैंने खल किया है, क्या किया तुमने, कहा ये कीड़े मैं लेके आया हूं, अगर ज़हन पहुंचा भी तो कहां कीड़े तक, ये कीड़े मैं लेके आया हूं, इसे मैंने खल किया, कैसे खल किया है, मैंने मिट्टी और पानी को जमा किया उसको गंदी मिट्टी को, और ये चंद महीनों में ये कीड़ा मेरे हिसाब से खल हो गया, मैंने खल किया, गलाजत मैंने बनाई, गलाजत में कीड़े पैदा हो गए, पहले ये कि मिट्टी कहां से लाया तू, पहले ये कि पानी कहां से लाया तू, और अगर ये सब कुछ अपनी जगह पे छोड़ दिया जाए जवाब में उसके उसके जवाब ठीक है तुम खाली के कहा मैं खाली हूं, कभी तो ये भी जानता होगा कि इसमें नर कितने हैं मादा कितने, लेकिन मैं इस बात का जानता हूं, इस बात को जानता हूं क्योंकि वसीला हूं खुदा का वसीला हूं। आपके साथ कल पांच बड़े शायद ताखीर हो गई थी, दूसरी मजलिसों में मुज़ाहमत ना हो, बस ये पहली मंजिल थी तौहीद की कि खालिक ज़ाते परवरदिगार है, और इंसान जिस चीज पर उसकी नजर पड़े हर चीज अलामत भर के उसके सामने उभरे, बस इस बात की तरफ मुतवज्जे कर रही होगी किसने किस नज़्म के साथ किस हुस्न के साथ इस कायनात को खल किया। सुभान अल्लाह, यह सलीका सिखाया है अहले बैत अलैहिस्सलाम, जिस चीज पे नजर पड़ी खुदा याद आया, और उधर से आवाज दी कि जो कुछ है यही, इसी बुनियाद पर इंसान ये कह सकता है कि इन्ना सलातीन अपने मौजू की तरफ आ गए। जब ये फैल इंसान के अंदर पैदा हो जाए तब वो कहेगा कि फिर क्या है मेरा, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सब कुछ खुदा के लिए है। अगर हम अपनी जिंदगी को लेकर मैदान में चले जा रहे हैं मक्तल की तरफ तो इसलिए जा रहे हैं कि ये खुदा की अमानत है, खुदा को वापस करने जा रहे हैं, जिंदगी मेरी खुदा की जिंदगी है, मौत भी खुदा के लिए मौत है, लिहाजा मदीना छोड़ना पड़ रहा है तो मदीना छोड़ रहे हैं, मक्के से जाना हो रहा है तो मक्के से जा रहे हैं, रास्ते में अगर थोड़ा सा गुनहगी तारी हुई और जबान पे कलमे इस्तिजा जारी हुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जवान बेटे ने कहा कि पूछा बाबा इसका मकसद क्या है, क्या कोई ऐसे मुझसे कह रहा हो कि कारवां है कि जो आगे आगे जा रहा है अपने मुख्तल और मौत उसके पीछे पीछे आ रही है, तो बाबा हम हक पे तो है ना, तो बेटा हमारे अलावा तो बाबा में इस बात की फिक्र नहीं कि मौत पर हम जा पड़े या मौत हमसे आ, मौत को सीने से लगाने वाले मक्तल की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, इसी रास्ते में खबर मिली है और बड़ी अजीब खबर मिली है, आने वाला आ रहा है, जाओ देखो वो कुफे की तरफ से आ रहा है, देखो कोई नई खबर लेके आया है, गए इसको बुला के ले आए, भाई तुझे हुसैन याद करते बारगाह में हुसैनी में आया, तुम्हारे पास कुफे की कुछ खबर है,
کہا ہے تو مولا، لیکن اگر اجازت ہو تو آپ کو تنہائی ہو. خبر ایسی ہے تنہائی میں بیان کرو، نہیں بیان کرو، ہمارے ساتھ جو ہیں وہ سب حسین، سب ہمارے راز اسرار حسینی سے آگاہ ہیں، یہ لوگ آگاہ ہیں واقعی. اس نے خبر بیان کرنا شروع کیا، خبر بیان کرنا شروع کی، 18,000 بیعت کرنے والے سب نے ساتھ چھوڑ، مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا رہ گیا. ہزاروں سے مقابلے میں آگے جنگ کی، نرگئے آدھا میں گھرے، دربار میں لائے گئے، سروتن میں جدائی ہوئی. یہاں تک خبر بیان کرتے کرتے ایک مسئلہ رک گیا، ایک مرتبہ داہنی طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، مولا اس کے بعد کی خبر کو بیان کرنا اس کے لیے بہت سخت ہے. اسی لیے وہ کہہ رہا تھا، مولا اگر ممکن ہو تو اکیلے میں خبر بیان کرو. ایک مرتبہ داہنی طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، مولا جب میں کوفے سے نکلا تھا اس حالت میں کہ مسلم کے پیروں میں رسی باندھ بچے بھی تو ہیں. یہ بہانہ ان کو مل گیا. وہ انسان جو بزدل ہوتا ہے وہ ذرا سے بہانے پر اپنے سارے غضب کو چھوڑ دیتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایسی قومیں ہوتی ہیں جو ابن زیاد پیدا کرتی ہیں، ابن زیاد خود نہیں پیدا ہوتا. ایسی قومیں ہوتی ہیں جو مسلم کو تنہا چھوڑتی ہیں. ایسی قومیں ہوتی ہیں جو اپنے وقت کا فرعون پیدا کرتی ہیں، فرعون خود نہیں پیدا ہوتا. قومیں ہوتی ہیں. اسی لیے حسین بن علی جب مدینہ سے نکلے تو لکھ کے گئے کہ انما خرجت لطلب الاسلام فی امت جدی. میں یزید کی اصلاح کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں اپنی امت کی، جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یزید کی اصلاح کرنے سے فائدہ نہیں ہے اگر امت میں اصلاح نہ ہو. اگر امت میں اصلاح نہیں ہوگی تو ایک یزید جائے گا، دوسرا یزید آ جائے گا. تاریخ اس کا تجربہ پیش کرتی رہی ہے. آج بھی تاریخ پڑوسی ممالک میں آپ دیکھ لیں، ایک ظالم جائے گا دوسرا ظالم آگے مسلط جائے گا. کب تک یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک امت میں اصلاح نہیں ہوگی. یا تو حسین علی نے کہا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں تاکہ پھر کوئی مسلم تنہا نہ رہ جائے. اور یہ ایک مسلم تھا جس کو حسین نے مکے سے رخصت کیا تھا کوفے کی طرف. یہ وہ مسلم جو حسین سے رخصت ہو کے کوفے آیا تھا، اور ایک اور مسلم ہے جو کوفے کے چھوڑ کے حسین کے پاس آیا ہے. یہ مسلم ابن اوسجا کوفے میں دیکھا جناب حبیب نے مظاہر کی، مسلم ابن اوسجا سے ملاقات ہوئی. وہ ادھر سے چلے آ رہے ہیں کسی کام کو انجام دے کر، جناب حبیب ادھر سے جا رہے ہیں خزاب خریدنے کے لیے. جناب مسلم نے بڑھ کے کہا، حبیب تمہیں کچھ خبر ہے؟ یہ جو تلواروں میں شان رکھی جا رہی ہے، یہ جو اسلحے چمکائے جا رہے ہیں، یہ جو اسلحوں کی صدایں آ رہی ہیں، جانتے ہیں کس بات کی تیاری ہے؟ کس بات کی تیاری؟ کیا یہ فرزند رسول کے قتل کی تیاری ہے؟ شیشی اٹھا کے پھینکی، کہا پھر اپنی گاڑی خون سے رنگین ہوگی. اور یہ حسین کے چاہنے والے کربلا کے میدان میں آ گئے. کیسے آئے؟ کل بیان ہوگا انشاءاللہ جب جناب حبیب کے گفتگو میں. آئے کربلا کے میدان میں آ گئے. مسلم ابن اوسجا یہ ضعیف بوڑھا انسان، یہ بوڑھا انسان حسین کی مدد کرنے کے لیے آئے. زہر کا وقت جب قریب آیا،
ظالموں نے حملہ کیا. ایک عجیب واقعہ جو پیش آیا, جیسے وہ صبح نمودار ہوئی عاشور کی, صبح کے پہلے ہی حملے میں جو ابن قیصر سعد نے کہا یہ دیکھو غار ہو, یہ تیر پہلا تیر میں حسین کی طرف پھینک رہا ہوں, تیروں کی بوچھار ہوئی. ان 72 افراد پر کتنے لوگ تھے؟ 30,000 کا, کم سے کم 30,000 کا لشکر اور تیروں کی بارش. اس پہلے حملے میں مقاتل میں روایت نہیں ہے کہ شاید کوئی ایسا نہ بچا ہو جس کو جو تیر سے زخمی نہ ہوا. یعنی اول صبح, صبح کے پہلی فرصت میں حسین کے تمام اصحاب کسی نہ کسی حد تک زخمی ہوئے, اور اس زخم کی حالت میں پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. اور اسی پہلے حملے میں 48 اصحاب حسینی اپنے جان کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا, اور پہلے مرحلے میں حسین کو یہ غم دیکھنا پڑا کہ 48 اصحاب ان کی لاشیں ہیں اور حسین اٹھا رہے ہیں اپنے زخمی ساتھیوں کے ساتھ ساتھ. جب زہر کا وقت آیا, گزرتے گزرتے مسلم ابن اوسیہ میدان میں آئے ہیں جنگ لڑے. اس عالم میں ضعیفی ہے, پیری ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, پٹکے سے کمر کو مضبوطی سے باندھ رکھا ہے کہ یہ فرزند رسول, جو مکتب میں فرزند رسول ہے, فرزند رسول پیغام لے کے آیا ہے رسول کا, وہ کمزوری کا اظہار نہ ہونے پائے. دیکھیے, وہاں صرف جان نہیں دینا تھا, یہ غیرتدار افراد تھے. جان دینا ہے تو شرافت اور عزت کے ساتھ, لہذا اپنی پلکوں سے اس تلگیوں کو ہٹا رہے ہیں کہ جو سامنے آ گئی, رومال باندھا, پٹکے کو باندھا, میدان میں آئے جنگ کی. اور معلوم ہے جنگ کی, ایک ضعیف انسان جب دشمنوں کے مقابلے میں جائے, اور یہ دشمنوں نے پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ ایک کے مقابلے میں ایک نہیں جا سکتا, اس لیے اپنی جان پہ کھیل کے یہ آنے والے لوگ ہیں, لہذا سب مل کے حملہ کرو زخموں سے چور ہو کر. اس بات کا یہیں سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایک انسان پر سینکڑوں لوگ مل کے حملہ کریں گے تو وہ انسان کتنا زخمی ہوگا. اس بات کو یاد رکھیں, اس لیے اس بار ایک بات ایک جملہ کہنا, ایک انسان پر جب سینکڑوں اور ہزاروں مل کے حملہ کریں گے تو وہ انسان کتنا زخمی ہوگا. یہ کربلا کے ہر شہید کی خبر ہے عزیز, زخموں سے چور لیے حسین نے آگے سر کو اپنے سامنے رکھا. مسلم جا رہے ہو, حبیب قریب آئے, یہ دوست, یہ کوفے کا ساتھی مسلم, ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اگر ہمیں یقین نہ ہوتا تو ہم سے کہتے کہ کچھ وصیتیں کر دو تاکہ تمہاری وصیتوں کو ہم پورا کر دیں. جب وصیت کا نام آیا تو جسم میں طاقت تو نہیں ہے, اور زبان تو بڑی مشکل سے چل رہی ہے, جسم کا سارا خون نکل چکا ہے, ایک دو انگلیوں سے اشارے کا تمہیں وصیت ہے, اس مظلوم کی وصیت. حسین کو اپنی مظلوم میں کتنا کہہ آیا ہوں مجھے معلوم ہے, اور اسی درمیان میں دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو خیمے سے نکلتا ہوا چلا رہا ہے, مقتل کی طرف تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آواز نے باس باس بچے کو پکڑو, بھائی بچہ ہے, اپنی جان بچے بچے کو پکڑ کے قریب لائے. بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مقتل میں جا رہا ہوں مولا, اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو مسرت کرنا چاہتا ہوں مولا, اگر آپ, میں آپ کی مدد کے لیے نکلا ہوں مولا, اگر آپ اجازت دیں. کہا بیٹا تم کون ہو, بیٹا تم کون ہو؟ اب یاد کریں اس جملے جو میں نے کہا, اور آپ دیکھیں گے کربلا, کربلا میں وہ خواتین عورتیں جو خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, ان عورتوں کے سینے میں کون سا دل موجود ہے؟ کہا یہی تو انسان ہے, یہی جس کا سر آپ کے زانوں پر ہے, تو اسی کے بیٹا ہوں. حسین کے دل میں انقلاب آ گیا, آواز سے بیٹا تم خیمے میں واپس جاؤ, تم اپنی ماں کا سہارا بنو, اپنی ماں کی دھارا سے تسلی کا سبب بنو. میرے مولا میری ماں ہی کو مجھ کو بھیجا, ماں ماں زخم نہیں دیکھتی تھی, جو اس ماں نے دیکھا ہے کہ شوہر کے جسم پہ ہزاروں زخم پڑے رہے ہیں, خون نکل رہا ہے, ایک عورت سے خون نہیں دیکھا جاتا. اور عزیز نہیں
بڑوں کی ماؤں کا کام تھا چھوٹوں نے میدان میں بھیجا. اللہ اللہ حسین کے آغوش میں پھر یہ جناب مسلم اس دنیا سے گزر گئے. یہ زخم حسین کو اٹھانا پڑا, یہ درد حسین کے سینے پہ آیا, اور جس طریقے سے تمام اصحاب کی لاشیں اٹھا کے لے جا کے مقتل میں رکھی, جناب مسلم بن عفان کی لاش بھی اٹھائی, دل چاہتا آواز دعائے مولا آپ نے ہر ایک